قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلوا فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله على محمد. سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیہ کریمہ، جس میں پروردگار نے مومنین کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے اور مومنین کو ایک ایسے مقام پر لا کے رکھا ہے کہ پروردگار خود مومنین سے معاملہ کر رہا ہے، خرید و فروش. اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی ہے. مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، اور قتل کرتے بھی ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ کون ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے اس کے لیے بشارت خوشحالی کا باعث ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت کے ذیل میں ہماری جو گفتگو شروع ہوئی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کے دن سے جو ہماری گفتگو شروع ہے، اور اس دن اس آیت کا مصداق کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ ذات کی جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جہاد بھی کیا اور قتال بھی کیا، اور یہاں تک کہ راہ خدا میں قتال کرتے کرتے خود مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا. امیر المومنین کے جہاد اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجاہدانہ زندگی کے بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے باب ہیں. ان چند دنوں میں شاید میں وہ سارے باب نہیں کھول سکوں آپ کی خدمت میں، یا اشارہ حد عقل کچھ باتوں کی طرف ہوتا رہے گا. ایک باب جس میں امیر المومنین اسلام نے جہاد کیا، وہ اللہ کے دین کو صحیح حالت میں باقی رکھنے کا جہاد. ایک بہت ہی مجاہدانہ عمل تھا، اور اگر امیر المومنین کا وہ جہاد نہیں ہوتا کہ البتہ اس جہاد میں جناب امیر المومنین کے ساتھ ساتھ جناب زہرہ سلام اللہ علیہا بھی پوری طریقے سے شریک تھیں، اگر جناب زہرہ سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عظیم جہاد نہ ہوتا تو آج دین اسلام کی حقیقت معلوم نہ رہ جاتی، باقی نہ رہتی. اور دین اسلام کی اگر صحیح حقیقت تک پہنچنا ہے تو بھی راستہ وہی ہے کہ امیر المومنین جناب زہرہ سلام اللہ علیہا ان کی اس راہ کو تلاش کیا جائے کہ جس راہ پر انہوں نے جہاد کیا اور کوششیں کی ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد سے جو دین کو خطرات لاحق ہوئے، سب سے بڑا جو خطرہ لاحق تھا وہ انحراف کا خطرہ تھا، یعنی دین میں انحراف پیدا ہو جانا. انحراف کا مطلب یعنی دین میں تبدیلی واقع کر دینا، جو اس کے پہلے دوسرے بہت سارے دین میں جو اللہ کی طرف سے دین آیا تھا دوسرے دین میں بھی یہ تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں، لیکن دوسرے دین کی تبدیلی میں اور اسلام کی تبدیلی میں فرق یہ تھا کہ اس کے پہلے جس جو ادیان میں جو دین میں تبدیلی ہوئی تھی تو بعد میں اس کے اصلاح کی گنجائش تھی، کیونکہ بعد میں کوئی دوسرا نبی آنے والا تھا، دوسری کتاب آنے والی تھی، لہذا دوسرے نبی اور دوسرے کتاب کے ذریعے سے اصلاح کی جا سکتی تھی، انحراف کو واپس پلٹایا جا سکتا تھا. لیکن رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اور وہ خطرہ جو دیگر انبیاء کے لیے تھا وہ خطرہ آج بھی جاری ہے. انحراف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ لوگ کیوں دین میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جان کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگ بغیر جانے بوجھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے دین میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ کام وہ سینکڑوں سال دسیوں سال سے بیسیوں سال سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ کام ان سے چھوٹنا مشکل ہوتا ہے. مثلا ایک انسان اگر کوئی کام 30 سال سے 40 سال سے انجام دے رہا ہے اور اسے کہا جائے یہ کام چھوڑ دو، یہ طریقہ چھوڑ دو، یہ کلچر چھوڑ دو، یہ فکر چھوڑ دو، تو یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، آسانی سے وہ نہیں چھوڑ سکتا. دوسری طرف سے ادھر اسلام آیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، ایک طرف سے اسلام کو قبول کر لیا، دوسری طرف سے وہ فکریں وہ کلچر وہ باتیں وہ خیالات جو ان کے پہلے سے تھے اس کا چھوڑنا بھی بہت ہی مشکل کام تھا. تو ایک نیچرل طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پرانی باتوں کو آ کر اسلام کے نام پر یا نئے دین کے نام پر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ چھوڑ نہیں پاتے. چھوڑنے والا کام بہت مشکل کام، واقعی مشکل کام ہے، یعنی حق کو جان لینے کے بعد کوئی آ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دے اور اپنے پرانے خیالات نظریات فکروں کو چھوڑ دے، پرانے کلچر کو چھوڑ دے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت ہی بڑا ارادہ چاہیے، بہت ہی بڑا ایمان چاہیے، بہت ہی بڑی طاقت چاہیے، تب انسان چھوڑتا ہے، عام آدمی نہیں چھوڑ پاتا اس کام کو. تو انحراف کا خطرہ ہر وقت اس لیے ہوتا ہے چونکہ بہت سارے لوگ ایک زندگی جی چکے ہوتے ہیں، ایک انداز سے زندگی جی چکے ہوتے ہیں، ایک طرح کے خیالات کلچر فکریں ان کی پہلے سے بنی ہوئی ہیں، اب نئے نئے مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان کو بھی بہت اچھی اسلام کو بھی بہت اچھی طریقے سے ابھی سمجھا نہیں ہے، تو وہ پرانی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پرانی چیزوں کو اسی کفر کی حالت میں انجام بھی نہیں دے سکتے. تو پھر کیا کرتے ہیں، ان اپنی پرانے خیالات پرانی فکروں کو آ کر اسلام کا رنگ دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلامی شکل دینا شروع کرتے ہیں، اس کو اسلامائز کرتے ہیں. یعنی بات تھی کفر کے زمانے کی، بات تھی آپ اپنے آبا و اجداد کی، بات تھی اپنے فکر کی، لیکن چونکہ ہم نے اس کے ساتھ بہت سالوں تک زندگی گزاری ہے اور ہم سے نہیں چھوٹنے والی ہے، اور دوسری طرف سے ہم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، تو اپنی سابقہ ساری باتوں کو آ کر اسلام کا رنگ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے انحراف کا راستہ کھلتا ہے. توجہ فرمائیں، انحراف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انحراف تو سب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی دین میں تبدیلی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تبدیلی پیدا ہونے کی اصلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی پرانی فکروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین بھی آ کر نیا قبول کر چکے ہیں، تو جو چیز چھوڑی نہیں جائے گی اس کو کیا کریں گے، آ کر نئے دین کی رنگ میں اس کو رنگنا شروع کر دیں گے، اس پہ اسلام کا رنگ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سے سب سے بڑا خطرہ جو پیدا ہوتا ہے وہ انحراف کا خطرہ، دین میں انحراف، یعنی اپنی باتیں لوگ لا کر دین میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ لہذا کبھی یہ بات جان بوجھ کر انجام دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی بہت سارے لوگ جان بوجھ کر بھی انجام نہیں دیتے، انجانے میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پچھلی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے اور دین بھی لے کے چلنا ہے، تو دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، دونوں چیزوں کو ملانے کا طریقہ کیا ہے، کہ جو ہماری پچھلی باتیں ہیں، پچھلی فکریں ہیں، پچھلا کلچر، اس کو اسلامی رنگ دے دیا جائے۔ یہ خطرہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، یہ خطرہ پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ خطرہ ہمیشہ باقی ہے، یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہے، کیونکہ ہر ایک انسان ایک خاص فکر رکھتا ہے، ایک خاص خیال رکھتا ہے، اور اتنی زیادہ جرات نہیں رکھتا کہ آگے کہے کہ ہم صحیح اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اپنی پرانی ساری باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اتنی طاقت سب لوگوں میں نہیں ہوتی، اتنا حوصلہ سب لوگوں میں نہیں ہوتا، سب لوگ سلمان نہیں بن سکتے، سب لوگ ابو ذر نہیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پرانی باتوں کو آ کر اسلامی رنگ دینا شروع کرتے ہیں۔ اس خطرے سے بچایا کیسے جائے اسلام کو؟ وہ پہلے زمانے میں کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے یہ خطرہ لاحق تھا، لوگ آ کر تبدیل کرتے تھے، لیکن بعد کے نبی آ کر اسے بچا لیتے تھے، دوسرا دین لاتے تھے، دوسرا مذہب لاتے تھے۔ دین تو ہمیشہ اسلامی تھا، لیکن دوسرا مذہب لا کر کتاب آتی تھی، اللہ کا حکم آتا تھا، آ کر اصلاح کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی امام، اب امامت کا سلسلہ شروع ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اب اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری امامت کے اوپر آتی ہے، اور امامت میں سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ اس طرح کے خطرات سے دین کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ کام آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جان کر کچھ لوگ نہ جانے میں، وہ آسانی سے چھوڑنے والے نہیں، ان کے مقابلے میں جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد ضروری نہیں کہ تلوار سے کرنا پڑے، امیر المومنین کو ایک بہت ہی عظیم جہاد اور ایک بہت ہی بڑا جو جہاد کرنا پڑا ہے، وہ جہاد یہ تھا کہ دین کی صحیح شکل کو محفوظ رکھنا۔ اور یہ جہاد آج بھی جاری ہے عزیزو، دین کی صحیح شکل کے بچانے کا جہاد آج بھی جاری ہے، راہ امیر المومنین آج بھی جاری ہے، امیر المومنین کا طریقہ آج بھی باقی ہے، امیر المومنین کا وہ انداز آج بھی باقی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی صحیح شکل، دین کی صحیح شکل کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے تو اس کا جہاد امیر المومنین کے جہاد سے جا کر مل جاتا ہے، یعنی اس کا سلسلہ وہاں سے جا کے ملتا ہے۔ امیر المومنین کے جہاد بہت ہی عظیم جہاد تھا، لیکن ایک عام انسان ایک عام جہاد کر سکتا ہے، اپنے اعتبار سے جہاد کر سکتا ہے کہ دین کی وہ صحیح شکل کس طرح سے محفوظ کی جائے۔ کیا پیش آنے والا تھا؟ سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی وہ امیر المومنین کے فوراً، رسول اللہ کے فوراً بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ خلافت یعنی مسلمانوں کی خلافت، الہی خلافت کی بات یہاں نہیں چل رہی ہے، مسلمانوں کی ایک خلافت، خلیفۃ المسلمین کہتے بھی ہیں، سب یہی کہتے ہیں خلیفہ خدا، حتیٰ اہل سنت بھی آگے نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ خلیفۃ المسلمین کا جب دور شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ کی حکومت کا اثر یہ تھا کہ فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی نظر آتی، لیکن دھیرے دھیرے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے جو تبدیلی ہوتی ہے اتنی خاموش تبدیلی ہوتی ہے، اتنی ملائم طریقے سے یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، اس کی بہت اچھی مثال دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہوں، ٹرین پر، ٹرین کی پٹری ادھر نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ شاید ٹرین کا سفر کم کرتے ہوں۔ ٹرین کے جب آپ سفر کرتے ہیں، ٹرین ایک جگہ ایک اسٹیشن سے باہر نکلتی ہے، کہ باہر نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ ایک ٹرین جو ہے، ایک ٹرین جانے والی ہو ساؤتھ کی طرف، دوسری ٹرین جانے والی ہو بالکل نارتھ کی طرف، लेकिन निकली है एक स्टेशन से साथ साथ, और आगे जाने के बाद थोड़ा सा सिर्फ चंद मिलीमीटर का फासला होता है सेंटीमीटर में कि ये ट्रेन आकर ट्रैक को चेंज करती है। ट्रैक तब्दील करने के बाद मुमकिन है एक ट्रेन अपना थोड़ा सा ट्रैक तब्दील करने के बाद बिल्कुल साउथ की तरफ चली जाए, और दूसरी ट्रेन वही थोड़ा सा ट्रैक तब्दील करने के बाद नॉर्थ की तरफ चली जाए। जब वो ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर रही होती है, पता नहीं बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है, अब चूंकि यहाँ पर पटरियाँ नहीं बिछी हुई हैं, शायद बाद बच्चों ने नहीं देखा हो, अगर जो लोग सफ़र भी करते हैं तो उनको फुर्सत नहीं हुई जाकर नीचे देखें कि ट्रेन कैसे ट्रैक अपना चेंज करती है। अच्छा है कभी उठाकर अपने बच्चों को जाकर दिखाएं कि देखो बेटा ट्रेन जब ट्रेन अपनी पटरी तब्दील करती है तो एक थोड़ी सी आवाज़ आती है। अगर आप एयर कंडीशन डब्बे में बैठे हुए शायद आपको आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़े, अगर आम डब्बे में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी एक आवाज़ सुनाई पड़ेगी, अगर सो रहे हो तो आप मुतवज्जे भी नहीं हो कि ट्रेन ने अपना ट्रैक तब्दील कर लिया है, और वो ट्रेन जो सीधी चल रही थी अभी साउथ की तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करके नॉर्थ की तरफ चली जा रही है। फासला दोनों के दरमियान में कितना, साउथ और नॉर्थ का फासला है ना। लेकिन जब ये ट्रैक अपना तब्दील कर रही थी तो बहुत ही कम सेंटीमीटर का फासला था, मिलीमीटर का फासला था, एक हल्की सी आवाज़ हुई थी। इस हल्की सी आवाज़ में जो लोग गाफिल थे, जो लोग बात कर रहे थे, जो लोग मुतवज्जे नहीं थे, जो लोग सो रहे थे, उनको एहसास भी नहीं होने पाया था कि ट्रेन ने ट्रैक चेंज कर दिया है। लेकिन 10 घंटा 20 घंटा सफ़र करने के बाद मालूम हुआ कि कुछ लोग नॉर्थ चले गए, कुछ लोग साउथ चले आए, तब्दीली इतनी थोड़ी सी हुई थी। अभी अपने बच्चों को जाकर और अपने बच्चों के जरिए से खुद को भी समझाएं कि जब ट्रैक में तब्दीली आती है, दीन के ट्रैक में तब्दीली आती है, तो शुरू में वो तब्दीली बहुत ही नामहसूस होती है। आदमी ये समझता है कि बातें तो दीनी की हो रही हैं, काम तो दीनी की हो रहा है, दर्स तो दीनी की हो रहा है, बातें तो दीन की पढ़ रहे हैं, सब कुछ हमारा दीन का चल रहा है, लेकिन ये नहीं देखता कि दीन का काम तो चल रहा है लेकिन ट्रैक थोड़ा तब्दील हो गया है, ट्रैक चेंज हो गया है, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये शायद 20 साल बाद मालूम होगा कितना ज्यादा चेंज हुआ था, कितनी दूर चले गए। शायद 50 साल बाद मालूम होगा कितनी दूर तक हमें पहुंचा दिया गया ट्रैक को तब्दील करने की वजह से। ये हमेशा होता रहता है तारीख में, इतने सारे फिरके जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक बैग कोई फिरका अगर गुमराह नहीं हो जाता, थोड़ा सा ट्रैक अपना तब्दील करता है और ये ट्रैक चेंज करने के बाद बढ़ते 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 कहाँ पहुँचता है, एक नया फिरका बन जाता है, नया फिरका बन जाता है। अभी भी बहुत सारे फिरके बनने के इम्कान हमारे अपने तशय्यों में नज़र आ रहे हैं, 3-4 फिरका तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि मुमकिन है कि 10 सालों में 20 सालों में अलग फिरका बन जाए, बाज़ जगहों पे बन चुका है, यानी इस हद तक बन चुका है कि एक दूसरे की नमाजों में शिरकत नहीं करते, एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं आना चाहते, बाज़ जगहों पे धीरे धीरे ऐसे हालात शायद आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएं। यानी ट्रैक जब तब्दील होता है तो बहुत ही धीरे से तब्दील होता है, बहुत ही आहिस्ता तब्दील होता है। पूरे साल हम दीन की बातें कर रहे होते लेकिन हमें मुमकिन है एहसास भी नहीं हो कि हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, हम दूर हो रहे हैं, हम राह मुस्तकीम से किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो चुका होता है, महसूस बाद में होता है। लिहाजा जब खलीफे अव्वल का ज़माना आया तो लोगों को पता नहीं चला कि कोई ख़ास बात हुई है, कोई बड़ी बात हुई है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है, कोई ट्रैक बहुत बड़ा तब्दील हो गया है, नहीं, बहुत ही आहिस्ता से। खलीफे अव्वल के ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा ख़ास तब्दीली भी नहीं आई, तरीक़ा तकरीबन वही चल रहा था कि जो रसूलुल्लाह का तरीक़ा था। बैतुल माल के लिए आए लोग रसूल खलीफे अव्वल के पास आए, कहा कि बैतुल माल की तकसीम में आप कुछ नज़र करें, तब्दील करें, कुछ लोगों को ज़्यादा दें, कुछ लोगों को कम दें, कहा कि नहीं भाई रसूलुल्लाह का तरीका था, वही चलने दें, बराबर बराबर सबको देने, नहीं हो सकता था, चूंकि इतनी जल्दी बड़ी तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतनी जल्दी बड़ी तब्दीली हो जाए तो ट्रेन के गिर जाने का खतरा है। अगर ट्रैक को क्या किया जाए, धीरे से ट्रैक को चेंज ना करें और बिल्कुल ट्रेन को जो है घुमा दे दूसरी तरफ, तो मुमकिन है ट्रेन उलट जाए, गिर जाएगी ये ट्रेन। तो ये उनको मालूम था कि अगर हम फौरन बड़ी तब्दीलियां करेंगे तो मुमकिन है लोग हमारे पास से चले जाएं, है ना, ये खतरा होता है। लेकिन जब और बाद जमाना धीरे धीरे बढ़ता गया तो ये ट्रेन, ये उम्मत की ट्रेन और उम्मत का सफर असल इस्लाम से दूर होता चला गया। तवज्जो फरमाए, मैंने पहले अर्ज किया कि तंज करने की हमारी आदत नहीं है ना इसको हम सही समझते हैं, लेकिन हकीकतें बयान करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को एक जिहाद जो करना था वो ये करना था कि उम्मत की पटरी जो तब्दील हो रही थी और उम्मत का सफ़र जो तब्दील हो रहा था और ट्रैक चेंज हो रहा था, उम्मत को अगर पूरी तरीके से सही ट्रैक की तरफ वापस आना उस वक्त मुमकिन नहीं था तो कम से कम ये बताते रहे अमीरुल मोमिनीन कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है, और इसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। सबसे पहली कुर्बानी इस्लाम की हिफाजत और इस्लाम को सही रास्ते पर बाकी रखने की सबसे बड़ी कुर्बानी जो पेश की है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बीबी ने बहुत ही अजीम कुर्बानी दी। बीबी को मालूम था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कि ये कुर्बानी देने का नतीजा क्या होगा। शायद बाद में अगर हम चंद जुमले मसाइब के पढ़ें तो आपके सामने पेश करेंगे। और फिर अमीरुल मोमिनीन का 25 साल जहाद दौर खिलाफत में, एक जहाद अमीरुल मोमिनीन का ये था 25 सालों में, 24.5 सालों में, कि इस्लाम की सही शक्ल की हिफाजत करते रहे, बकाए इस्लाम का जहाद। इमाम की मुजाहिदाना जिंदगी ये थी कि सही इस्लाम लोगों तक पहचानवाते रहें, और इतना पहचानवाया अमीरुल मोमिनीन ने कि खलीफे सुवुम के ज़माने तक आते आते लोगों को, आम लोगों को, सबको ये महसूस होने लगा कि वो ट्रैक जो 25 साल पहले तब्दील हुआ था अभी हमें कहाँ तक पहुँचा चुका है। 25 साल पहले अमीरुल मोमिनीन आकर कह रहे थे कि गलत हुआ है, रसूलुल्लाह ने मेरी खिलाफत का ऐलान किया है, आकर बैत करो, तुम गलत कर रहे हो। जनाब जहरा एक एक दरवाजे पर जाती थी रात की तारीकी में, खटखटाती थी, बताती थी कि ट्रैक चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है, लेकिन इतना गैर महसूस था कि लोगों को मालूम नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, लोग एहसास नहीं कर पा रहे, नहीं दीन की बातें तो हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, रोज़े हो रहे हैं, सजदे किए जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अल्लाह के नाम पर लड़ाई भी हो रही है, जंग भी हो रही है, जिहाद भी हो रहा है, हज भी हो रहा है, हम सारे आमाल अंजाम दे रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जैसे हम आज कर रहे होते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं हुआ कोई, अब ठीक है बैत कर चुके हैं। आगे कहते थे, दरवाज़ा खोलते थे, कहते थे हाँ ठीक है, हक तो अली इब्न अबी तालिब का है, लेकिन अब बैत कर चुके हैं तो छोड़ें, रहने दें, जाने दें। यानी ये मसला उनको बहुत ही मामूली मसला नज़र आ रहा था। क्यों? इसलिए कि गाफिल थे, सो रहे थे, खबर नहीं थी कि ये जो हल्की सी तब्दीली हुई है बाद में ये तब्दीली कहाँ तक जाने वाली। लेकिन जाते जाते वक्त के गुजरते गुजरते जब सिर्फ 25 साल गुजरे, 25 साल बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को मालूम हो गया कि उस तब्दीली का नतीजा कहां तक पहुंचा। तो जानो आपने, उस तब्दीली का असर कहां तक पहुंचा, हुआ क्या? फिर अमीरुल मोमिनीन का जिहाद जारी था, जहां भी इस्लाम को जरूरत पेश आती थी। आपको दो चार वाक्य सुनाए जाते हैं, लेकिन ये दो चार वाक्य नहीं, एक तो लिखे भी बहुत कम गए हैं, लेकिन फिर भी वाक्य बहुत लिखे गए, बीसियों वाक्यात हैं, शायद उससे भी ज़्यादा वाक्यात हैं, आप दो चार सुनते हैं, लेकिन सारे वाक्यात नहीं लिखे गए, तारीख में बहुत सारी चीज़ें नहीं आईं। लेकिन इस 24 साल में जहाँ भी इस्लाम की हकीकत को बचाने के लिए ज़र्रा बराबर ज़रूरत होती थी, अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल मुजाहिदाना अंदाज से आकर वहाँ जिहाद करते थे। जिहाद यानी तलवार चलाते थे, लेकिन इस्लाम का दिफा करते थे, ये जिहाद था, हुकूमत के मुकाबले में इस्लाम का दिफा करते थे। सारी चीज़ों में धीरे धीरे तब्दीली आना शुरू हुई, इतना तब्दीली आ गई कि रसूलुल्लाह ने आकर सबको एक किया था। अभी देखें, उस तब्दीली के असरात अभी तक बाकी हैं हमारे ऊपर। बरात के माने क्या है? तबर्रा के माने ये हैं कि उस जमाने में जो गलत तब्दीली हुई थी उसके असरात को अपने दरमियान से मिटाएं। तो जो हमारे हैं, तब्दीली क्या हुई थी? रसूलुल्लाह ने आकर सारे इंसानों को एक जैसा करार दिया, इंसान सब एक जैसे हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, जो जितना ज्यादा पाकीजा होगा वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा मोहतरम है, बाकी कोई मेयार नहीं। نہ دولت معیار ہے، نہ پیسہ معیار ہے، نہ گھر معیار ہے، نہ خاندان معیار ہے، کوئی بھی چیز معیار نہیں ہے. سادات ہو غیر سادات ہو، خوجہ ہو غیر خوجہ ہو، یہ کوئی بھی اسلام کا معیار نہیں ہے. فقط سادات کو ایک احترام اس لیے عطا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ سے ان کو نسبت حاصل ہے، وہ بھی اس کا کوئی معیار نہیں ہے. غیر سادات کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر ان کا احترام کریں، لیکن سادات کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ تم میرا احترام کرو. دیکھیں یہ فرق ہے، ان دونوں فرق کو محسوس کریں. سادات محترم اگر یہاں پہ موجود ہیں، سادات کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ میرا احترام کرو، میرا احترام کرو، میں خاص ہوں. نہیں، یہ حق رسول اللہ خود کو بھی نہیں دیتے تھے. رسول اللہ اپنا احترام نہیں کراتے تھے، امیر المومنین خود اپنا احترام نہیں کرنے دیتے تھے. کئی واقعات موجود ہیں، امیر المومنین گزر رہے تھے، کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. میں نے سیرت کی پوری بحث کی ہے بامبے میں اس سے پہلے. کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلے، امیر المومنین پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہیں، تمہیں کوئی کام ہے میرے ساتھ؟ کہا نہیں، کوئی کام نہیں ہے، میں تو فقط اس لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ چلنا، آپ کا احترام. کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کام انجام دو، جاؤ نکلو یہاں سے. یہ بات ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم کو بھی اچھا لگتا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں. نہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے کام انجام دو. ایک وقت امیر المومنین جنگ صفین میں جا رہے تھے، شہر انبار سے گزرے، وہاں پر کچھ یہودی کرسچن لوگ آئے اور انہوں نے آ کر امیر المومنین کا احترام کرنا شروع کیا، اپنے اعتبار سے احترام کرنا شروع کیا. امیر المومنین نے ان کو پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ جھک جھک کر احترام کر رہے تھے. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنے بزرگوں کا اس طریقے سے احترام کرتے ہیں. کہا کہ تمہارے اس احترام سے تمہارے بزرگوں میں کوئی بڑائی نہیں پیدا ہوتی، لیکن تمہارے اندر ذلت پیدا ہو جاتی، اس طریقے سے احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح میرا احترام نہیں کرو. جناب سلمان آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر ہاتھ چومتے چومتے پیروں کی طرف گرنے لگے. پوچھے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اپنے احترام کر رہے ہیں، ایران کے رہنے والے، اپنے اعتبار سے. کہا کہ نہیں، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو رسول اللہ خود بھی اپنا احترام نہیں کراتے تھے. کبھی انشاءاللہ توفیق و تفصیل سے رسول اللہ کی سیرت پڑھی جائے. حتیٰ رسول اللہ اتنا خیال کرتے تھے کہ جب لوگوں کے درمیان میں آ کے بیٹھے تو کوئی الگ مخصوص جگہ نہیں ہو کہ رسول اللہ فلاں اونچی جگہ پر بیٹھیں گے. نہیں، لوگوں کے درمیان میں جہاں پر جگہ ہوتی تھی وہاں رسول اللہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، تاکہ الگ سے کوئی جگہ بھی نہیں ہو. تو رسول اللہ یا آئمہ خود اپنا کبھی احترام نہیں کراتے تھے، سادات کے لیے نہیں کہ سادات خود کہیں کہ تم میرا احترام کرو. کبھی کبھی آگے لڑنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا احترام کرو. البتہ یہ بات سادات بیان کرے تو زیادہ بہتر ہے. میں جو خود سید نہیں ہوں، زیادہ میں نہیں بیان کروں تو اچھا ہے، چونکہ کہیں ممکن ہے کوئی اور فیلنگ نہ ہو، لیکن ہم اصل اسلام کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ہاں، غیر سید کے لیے اس اعتبار سے، چونکہ سادات جناب زہرا سے منسوب ہیں، سادات رسول اللہ سے منسوب ہیں، غیر سید اگر ان کا احترام کریں، لیکن وہ خود اپنے احترام کے لیے تقاضا نہیں کریں. کیونکہ اسلام میں معیار کیا ہے؟ اسلام میں معیار یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ پاکیزہ ہے اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. یہ سارے معیار اگر رسول اللہ نے قائم کیے تھے، رسول اللہ نے صرف باتیں نہیں کی تھی اس کی، رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا تھا. لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ یہ کالا حبشی غلام جس کو اتنے کبھی کپڑا نہیں پہنتا تھا، کالا حبشی غلام ہے جس کے جسم سے بدبو آتی ہے، جس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ رسول اللہ کا مؤذن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قریش کے لوگ ہیں، ہم عرب لوگ ہیں. رسول اللہ نے کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے میں نہیں آتا نماز پڑھانے کے. کر کے دکھایا رسول اللہ نے، یہ فقط کہا نہیں. رسول اللہ نے سارے باطل معیاروں کو آ کر توڑ دیا تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے معیار پلٹنا شروع ہو گئے. میں نے خلیفہ اول کے زمانے میں وہ زیادہ نہیں پلٹا، لیکن خلیفہ دوم کا زمانہ، خلیفہ دوم کا زمانہ آیا تو بہت بڑی جنگ ہوئی ایران سے، اور ایران کی جنگ جیتنے کے بعد، اذان ہو رہی ہے نہیں، ایران کی جنگ جیتنے کے بعد بیت المال میں بہت زیادہ دولت آ گئی، مال بہت زیادہ آ گیا بیت المال میں، مال بہت زیادہ بڑھ گیا. لوگوں نے آ کر، خلیفہ دوم نے آ کر لوگوں سے مشورہ کیا کہ اتنا سارا مال آ گیا، اس کو کیا کریں؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو لوگ بزرگ ہیں ان کو زیادہ دیا جائے، جو لوگ معمولی ہیں ان کو کم دیا جائے، جو لوگ بیچ کے ہیں ان کو تھوڑا اور زیادہ دیا جائے. یہ مشورہ دیا اور یہ مشورہ قبول کر لیا گیا. یہاں پہ امیر المومنین کا جہاد شروع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف عمل ہو رہا ہے. تو جو ہے آپ نے یعنی امیر المومنین کا جہاد فقط تلوار کا جہاد نہیں ہے کہ وہ بھی بہت ہی عظیم جہاد ہے. امیر المومنین کو یہاں جہاد ہے. امیر المومنین وہاں پر روکنا چاہا لیکن وہ بات نہیں رکی, آگے چل پڑی بات. پہلی مرتبہ دفتر بنائے گئے, دیوان بنائے گئے, دیوان میں سب کے نام لکھے گئے. جتنے بھی لوگ وہاں پر مسلمان تھے شہروں شہروں میں سب کے نام لکھے گئے کہ فلاں کو اتنا ملے گا درہم, فلاں کو اتنا درہم ملے گا, فلاں کو اتنا درہم ملے گا. یہ وقتی طور پر لوگوں کو زیادہ محسوس نہیں ہے کوئی بڑی بات ہو رہی, چند پیسوں کی تو بات ہے, لیکن یہ بھائی ٹریک کی تبدیلی تھی عزیزو, یہاں سے ٹریک چینج ہو رہا تھا. یہاں تک کہ اتنا لکھا گیا کہ مہاجرین کو زیادہ ملے, مہاجرین کو غیر مہاجرین پر فضیلت دی گئی. مہاجرین سمجھ رہے ہیں سب لوگ, یعنی جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. بدر میں جو لوگ شرکت کی تھی ان کو زیادہ پیسہ ملے, جو غیر بدر والے ہیں ان کو کم ملے. عرب کو غیر عرب پر زیادہ ملے, قریش کو غیر قریش پر زیادہ ملے. بہت سارے طبقے بنائے گئے, الگ الگ طبقے بنائے گئے. مہاجرین کو انصار سے زیادہ ملے, انصار کو عام عربوں سے, انصار یعنی جو مدینے کے نصرت کرنے والے, انصار کو عام عربوں سے زیادہ ملے. عام عربوں کو غیر عربوں پر, ایرانی جو لوگ تھے موالی ان پر زیادہ ملے. یہاں تک کہ رسول اللہ کی بیویوں کے بھی الگ الگ نام لکھے گئے, کہا وہ بیوی جو عرب ہے اس کو زیادہ پیسہ ملے, وہ بیوی جو عرب نہیں ہے اس کو کم پیسہ ملے. ممکن ہے یہ آج ہم بھی کر رہے ہوں, اور یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان سے تولا کر رہے ہیں, تبرع نہیں کر رہے ہیں. برات کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو قبول نہ کیا جائے جو غیر اسلامی عمل شروع ہوا ہے رسول اللہ کے بعد. برات عمل کا نام ہے, برات زندگی بھر کے, لیکن میں عرض کیا برات چند لمحوں کے لیے زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ, زبان سے بھی اظہار ہونا چاہیے, اور بہترین برات یہی ہے جو آپ نمازوں میں کرتے ہیں, جو ہم خطبوں میں کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں پر, رسول اللہ کے دشمنوں پر, اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. بہترین برات یہ جس کا ہمیں جو ہمیں سکھایا گیا, بہترین برات ہر جگہ جب بھی کوئی خطبہ پڑھتے ہیں, ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین, برات کی بہترین شکل. لیکن فقط زبان کی برات کافی نہیں ہے, برات یعنی عمل سے بیزار ہو جانا. کون سے عمل سے؟ ہر باطل عمل سے بیزار ہو جانا, جو بھی باطل عمل انجام پایا ہو اسے بیزار ہونا ہے. فقط آپ کو بیزار نہیں ہونا ہے, ہر مسلمان کو بیزار ہونا ہے. جہاں بھی رسول اللہ کے سیرت کے خلاف عمل انجام دیا گیا, ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے اپنے آپ کو بیزار کر دور کرے, تاکہ رسول اللہ کی سیرت کی طرف پلٹے. وہ ابو العلا مودودی نے آ کر پوری کتاب لکھ ڈالی, پتہ نہیں شاید آپ لوگوں میں پڑھی ہو کسی نے کتاب. یعنی دھیرے دھیرے وہ جو ٹریک تبدیل ہوا تھا, یہاں تک پہنچا کہ ابو العلا مودودی کی فریاد بلند ہو گئی, کہا کہ خلافت کو حکومت اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا. نام لکھی خلافت اور ملوکیت, موٹی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. یہ ملوکیت کی کتاب پہ سارا اعتراض ان کا جو بہت زیادہ ہے وہ خلیفہ سوم کے اوپر ہے. ابو العلا مودودی جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں, ابھی یہی پچھلے صدی میں گزرے ہوئے ہیں. کیا ہوا, کہاں سے شروع ہوا؟ تو جب خلیفہ دوم کا زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا, اس طرح سے تقسیم کر دیا. پورے دیوان دفتر بنے ہوئے تھے, دفتر میں لوگوں کے نام دیکھے جاتے تھے, یہ لکھے دیکھا جاتا تھا ان کو کتنا ملنا ہے, اس اعتبار سے بیت المال سے ان کو دے دیا جاتا تھا. اور آگے بڑھتے بڑھتے جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا, خلیفہ اول کے زمانے میں ایک تبدیلی ہوئی تھی, اور وہ کیا تھی؟ بیت المال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, بیت المال کا انداز وہی تھا جو رسول اللہ کا انداز تھا, لیکن ایک تبدیلی ہوئی تھی مالی, وہ یہ کہ خمس کا حق جو اہل بیت کو ملتا تھا وہ خمس کا حق روک دیا گیا تھا. یہ ایک بڑی تبدیلی ہوئی تھی, اور یہ حق ایک چھین لیا گیا تھا. خمس کا حق رسول اللہ ہی کے زمانے سے شروع ہوا تھا, جنگ بدر ہی سے خمس کا حق شروع ہوا تھا. خمس کی آیت جنگ بدر کے بعد ہی نازل ہوئی تھی, اور جنگ بدر کے بعد امیر المومنین کو ایک اونٹ ملا تھا غنیمت کے طور پر, یعنی جنگ میں جو غنیمت ملی تھی ایک اونٹ غنیمت کے طور پر ملا تھا, اور ایک اونٹ امیر المومنین کو خمس کا حق ملا تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ مسلسل جنگوں میں سے خمس کا حق اہل بیت کو دیتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے حق معین کیا گیا تھا, یہ اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا حق تھا رسول اللہ کے لیے اور خان اہل بیت کے لیے. اللہ کا حق رسول اللہ کا حق میں ذی القربا کا حق تھا جو ملتا تھا رسول اللہ کے دور میں. لہٰذا جنگ بدر میں ایک اونٹ امیر المومنین کو غنیمت کا ملا تھا, دوسرا اونٹ جو ہے ایک دوسرا اونٹ ملا تھا وہ خمس کا حق ملا تھا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خمس کا حق امیر المومنین کو اگر جو ملتا تھا تو امیر المومنین سے اپنے اوپر خرچ کر دیتے تھے. خمس کا حق تھا امیر المومنین کے, لہٰذا ملتا تھا, لیکن یہ حق امیر المومنین اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے, مسلمانوں کی مصلحت پہ خرچ کرتے تھے. حتیٰ جب امیر المومنین کا زمانہ آیا حکومت کا اور خمس کا حق جو آیا, تو چونکہ اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی اور امیر المومنین کے زمانے میں دوسرے ملکوں سے جنگ نہیں تھی, لہٰذا بیت المال میں درآمد کم تھی, انکم کم ہو رہی تھی, تو جو حق تھا امیر المومنین کا, یعنی جو امام حسن اور امام حسین اور دیگر فرزندان اہل بیت کا جو حق تھا اور خاندان بنی ہاشم کا حق تھا, امیر المومنین نے ان کی اجازت سے کہا کہ تم اپنے حق کو چھوڑ دو تاکہ یہ حق جنگ کے معاملے میں جنگ صفین میں خرچ کیا جائے. امام حسن امام حسین نے وہاں بھی اپنا حق نہیں لیا, لیکن امیر المومنین نے حاکم کی حیثیت سے, باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حاکم کی حیثیت سے امام حسن امام حسین اور دیگر لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنا یہ حق چھوڑ دو, آپ اپنا یہ حق چھوڑ دیں تاکہ یہ حق خمس کا حق دوسری جگہ پر استعمال کیا جا سکے. بس پہلی خلافت کے دور میں جو بڑا کامیاب ہوا تھا وہ اہل بیت کا خمس کا حق فدق لے لیا گیا, خمس کا حق روک دیا گیا, اور مالی اعتبار سے کافی حد تک کمزوری پیدا ہو گئی کہ بعد میں امیر المومنین نے جو امور انجام دیے شاید آپ کی خدمت میں بیان ہو کہ کس طریقے سے امیر المومنین نے مالی انکم کے جو ذرائع تھے, جو ریسورسز تھے, وہ کیا تھے امیر المومنین کے. خلیفہ دوم کے زمانے میں جاتے جاتے جب بہت زیادہ بیت المال آیا تو امیر المومنین کو بھی اپنا حق امیر المومنین کو بھی ملتا تھا, لیکن وہ اس وقت ملتا تھا جب وہ مطمئن ہو چکے تھے خلافت کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں کہ اب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خلافت اول کے زمانے میں اس لیے حق روکا گیا تھا جو کہ حکومت کو خطرہ تھا کہ اگر امیر المومنین کی مالی حالت زیادہ مضبوط ہوگی تو ممکن ہے کہ خطرات پیدا ہوں. لہذا خلافت دوم کے زمانے میں کچھ سال گزرنے کے بعد, دو تین سال گزرنے کے بعد 15ویں صدی ہجری میں امیر المومنین کو ان کا حق ملنے لگا تھا, البتہ خمس کے طور پہ نہیں ملتا تھا. خمس کی رقم کو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں عام طور سے اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جانے لگا. بحث ہوئی باقاعدہ اور لوگوں نے کہا کہ اس کو اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جائے, لیکن جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو خمس کی رقم کو وہ اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیتے تھے. افریقہ فتح ہوا, ملینوں کی تعداد میں درہم و دینار آئے, جس میں ایک بہت بڑی رقم خلیفہ سوم نے مروان کو دے دی خمس کی رقم. یہ تاریخی حقیقت ہے, یہ اپنی کتاب سے میں کوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ ساری باتیں خود اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, یعنی جو تاریخ کی کتابیں ہیں طبری واقدی اور طبقات ابن سعد, ان ساری باتوں میں حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں, کتاب بھی موجود ہے بعض, اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کہ یہ تبدیلی بڑی آئی. بس خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی, جو رسول اللہ کا انداز جو تبدیل کیا گیا وہ یہ تھا کہ بیت المال کو لوگوں کو دیکھ کر, لوگوں کے درجات کو, لوگوں کے مرتبے کو, لوگوں کے خاندان کو دیکھ کر, یا لوگوں کے کارناموں کو دیکھ کر, ان کے کارنامے بڑے ہیں, انہوں نے جنگیں زیادہ لڑی ہیں تو ان کو زیادہ مال دیا جاتا تھا, جو لوگ عام لوگ تھے, جو ایرانی لوگ تھے, جو موالی لوگ تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو کم دیا جاتا تھا. لوگ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, خاص کر عام خاص لوگ تو بہت خوش ہوئے کہ ہم کو زیادہ دولت ملنے لگی, ہمارا حق جو ہے زیادہ ملنے لگا ہے. خوشی ہوتی ہے نا جس کو زیادہ ملتا ہے, یہاں بھی کسی کو زیادہ ملے گا, آپ تو بڑے ہیں آپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو کہ ہاں بہت اچھی بات, ہم کو بڑا سمجھا گیا, ہم کو دیا جا رہا ہے. لیکن امیر المومنین اس بات پر خوش نہیں تھے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے, طبقات ابن سعد اور طبری نے, کہ خلیفہ دوم کا یہ ارادہ تھا کہ بعد میں اس کو تبدیل کر دیں گے اور یہ غلط ہوا ہے, لیکن تبدیل نہیں کیا اور تبدیل نہیں کر سکے. یعنی یہ غلط چیز رائج ہو جاتی ہے تو تبدیل کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا. پھر خلیفہ سوم کا زمانہ آتے آتے بات اتنی زیادہ بڑھ گئی, اس حد تک بات بڑھ چکی تھی کہ اب اصلی دولت عالم اسلام کی چند لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی اور لوگ غریب ہوتے گئے, لوگ فقیر ہوتے گئے. اس قدر دولت اپنے خاندان والوں کو, چونکہ یہ کام خلیفہ اول نے نہیں کیا تھا, اپنے خاندان والوں کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا, خلیفہ دوم نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا, اپنے خاندان والوں کو انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا تھا, اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا, اپنے بیٹے کو انہوں نے حتیٰ شورا میں بھی شامل نہیں کیا. وہ لوگ جو کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی کہ جو لوگ خلیفہ کو طے کریں گے, انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی شامل نہیں کیا. اس کی کئی وجہیں ہیں, لیکن جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو باقاعدہ طور پر ان کے آس پاس سب کے سب ان کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے. اور ابو سفیان نے یہ جملہ کہا کہ جس طریقے سے گیند نچائی جاتی ہے اسی طریقے سے خلافت کو تو اپنے درمیان میں اب نچاؤ, خلافت سے فائدہ اٹھاؤ. اتنی دولت تقسیم کی گئی, یہ معاملہ پورا اچھی طریقے سے سمجھ لیں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین کو کتنا بڑا جہاد کرنا پڑا ہے. امیر المومنین کا جہاد کیا ہے اس کو سمجھ لیں. یہ معاشرے کی رگوں میں یہ چیز دوڑنے لگی, رسول اللہ کا انداز بالکل ختم ہو گیا, یہ پرانا سابقہ انداز واپس پلٹا دیا گیا, اور پورے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی, نارمل بات ہو گئی کہ ہاں جو لوگ بڑے لوگ ہیں ان کو زیادہ دولت ملے گی, جو معمولی لوگ ہیں ان کو کم دولت ملے گی. امیر المومنین کو اس بات پر شدید اعتراض تھا, شدید تکلیف تھی, لیکن حکومت ہاتھوں میں نہیں تھی. خلیفہ سوم کے زمانے میں دولت چند لوگوں میں اتنی تقسیم کی گئی, اتنی تقسیم کی گئی کہ بعض لوگوں کے بڑے بڑے محل تھے, کوفے میں بھی محل تھا, مدینہ میں بھی محل تھا, مصر میں بھی محل تھا, بصرہ میں بھی محل تھا, بغداد میں بھی محل تھا. یہی لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے پہلے انجام دیے تھے, مثلا زبیر جس نے بہت ہی بڑے کارنامے انجام دیے تھے, لیکن یہاں آتے آتے اس کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں, اور بعد میں سے اور بہت بڑی تبدیلی آئی, بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے لوگوں نے. خلیفہ سوم کا بہنوئی عبد الرحمن ابن عوف, جب اس کا انتقال ہوا تو اتنی دولت تھی, اتنے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے, اور اتنا سونا اور اتنی چاندی تھی کہ کاٹ کاٹ کر اس کو تقسیم کرنا پڑا کلاڑی سے, اتنا زیادہ دولت تھی. اور عام مسلمان کمزور ہوتا گیا, اس کا حق نہیں مل رہا تھا, یہاں تک کہ مصر سے یعنی ایجپٹ سے لوگ اٹھ کر آئے مدینے اعتراض کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہمارا حق لیا جا رہا ہے. اور اسی بنیاد پر خلیفہ سوم کا قتل بھی ہوا, اسی بنیاد پر کہ مصر کے لوگ آئے ہوئے تھے اپنا حق مانگنے کے لیے, کہا کہ گورنر سب اپنے درمیان میں تقسیم کر رہا ہے اور سب کو حق نہیں دے رہا ہے, اور بہت زیادہ اعتراض کیا. تو خلیفہ سوم نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کے اس کو دیا کہ جا کر گورنر کو تبدیل کر دو اور ہم دوسرا گورنر بھیجتے ہیں, گورنر محمد ابن ابی بکر کو بنا کر بھیجا. ابھی محمد ابن ابی بکر جو بیٹے تھے ابی بکر کے, لیکن تربیت ہوئی تھی امیر المومنین کے پاس, اور امیر المومنین کے بہت ہی خاص صحابی تھے, اور امیر المومنین کے دور میں معاویہ کے ذریعے سے, معاویہ کے لشکر کے ذریعے سے شہید کیے گئے خود مصر میں. محمد ابن ابی بکر کو خلیفہ سوم نے اپنی طرف سے گورنر بنا کر مصر بھیجا, اور خط لکھ کے بھیجا کہ تم جاؤ, چھوٹا سا لشکر بھی ساتھ کیا کہ تم جاؤ اور اس گورنر کو معزول کرتے ہوئے میں تمہیں گورنر بناتا ہوں. لیکن ادھر خلیفہ سوم کا فرسٹ سیکرٹری یا وزیر اعظم جو آپ کہہ لیں, پرائم منسٹر مروان, وہ مروان کی جس کو رسول اللہ نے اپنے دور میں شہر بدر کر دیا تھا, اس لیے کہ وہ آ کر اسلام کی توہین کرتا تھا, اسلام کا مذاق اڑاتا رہتا تھا, مروان اور اس کا باپ دونوں, حکم اور مروان, رسول اللہ نے اس کو شہر کے باہر نکال دیا تھا. خلیفہ اول کا زمانہ آیا, لوگوں نے کہا اسے واپس پلٹائیں, کہا رسول اللہ نے نکالا ہے تو میں واپس نہیں پلٹاؤں گا. خلیفہ دوم کا زمانہ آیا, کہا واپس پلٹائیں, کہا نہیں رسول اللہ نے نکالا تو میں واپس نہیں پلٹاؤں گا. خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو خلیفہ سوم نے صرف واپس نہیں پلٹایا, چونکہ بنی امیہ سے تھا اور خاندان سے تھا, لہذا مروان کو واپس بلا کر اپنی حکومت کا فرسٹ سیکرٹری بنا دیا, پرائم منسٹر بنا دیا, سب کچھ اس کے اختیار میں دے دیا. اور یہی مروان خود خلیفہ سوم کے قتل کا سبب بھی بنا, کیونکہ جب خلیفہ سوم نے گورنر تبدیل کیا مصر کا, اور یہ گورنر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ لے کے چلے مصر کی طرف, ادھر مروان نے ایک دوسرا خط لکھا, اور خط لکھ کے یہ اس میں لکھا کہ جیسے ہی یہ محمد ابن ابی بکر اور یہ گروہ مصر پہنچے تو تم ان کو فوراً قتل کر دینا اور گورنر تم ہی رہنا. اور یہ ایک قاصد کو دیا, وہ تیز اونٹ رفتار دوڑاتا ہوا مصر کی طرف جا رہا تھا, لیکن جب اس کاروان کے پاس سے یہ اونٹ گزرا اور بہت تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا تو لوگوں کو شک پیدا ہوا کہ نہیں معلوم کیوں اتنی تیزی سے یہ جا رہا ہے مصر کی طرف. اس کا پیچھا کیا, اس کو روکا, اور بڑی مشکل سے وہ خط نکلوایا اس سے, اور نکالنے کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گروہ اور یہ گورنر جو خلیفہ سوم کا بنایا ہوا گورنر ہے, یہ جب مصر پہنچے تو اس کو قتل کر دینا اور پورے گروہ کو قتل کر دینا, اور تم اپنی طریقے سے جاری رکھنا, اور خلیفہ سوم کی अंगूठी की मोहर मरवान ने उठाकर लगा दी उस पर। ये जब उन लोगों ने खत देखा तो वापस पलटे और वापस पलट के आकर फिर खलीफा सऊम के घर को घेर लिया और फिर आखिर तक घेरे रखा, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर दिया उन लोगों ने। उस कत्ल की सूरत में अमीरुल मोमिनीन ने बहुत मदद करना चाही। अब नजल बलागा आज मैं नहीं लाया वरना आपके सामने खुतबा पेश करता, गालिबन 204 नंबर खुतबा है, अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा तो कल पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह बता देंगे। कि अमीरुल मोमिनीन उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हालत ये थी कि अमीरुल मोमिनीन ने मदीना शहर को तकरीबन छोड़ दिया था। मदीना शहर से 165 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह यम्बा नाम की एक जगह थी, यम्बो नाम की एक जगह थी कि बहुत ही आबाद सरजमीन थी, बहुत सारे वहाँ पर चश्मे जारी थे और इमाम ने ख़ुद बहुत सारे वहाँ पर कुएँ खोदे थे, वहाँ पर बहुत सारी ज़मीनों को इमाम ने आबाद किया था और वहाँ पर एक बड़ी प्रॉपर्टी इमाम की तैयार हो चुकी थी जिसके ज़रिए से ग़ुलामों को ख़रीदते थे, ग़ुलामों को आज़ाद करते थे, बहुत सारे काम जो इमाम को करना था इमाम अंजाम देते थे। इमाम मदीने से तकरीबन 165 किलोमीटर यम्बो जगह पर मौजूद थे। जब इमाम ने यह सुना कि खलीफे सुबूम के घर को पूरी तरीके से घेर लिया गया है तो इमाम वहाँ से वापस पलटे और वापस पलट के आकर उन लोगों को समझाना चाहा। लेकिन जब खलीफे सुबूम को मालूम हुआ कि इमाम अमीरुल मोमिनीन वापस आए हुए हैं, मदीना वापस आ गए हैं, तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप वापस चले जाएँ अपने यम्बो जगह पर। क्यों वापस चले जाएँ? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन को देख कर लोगों को रसूलुल्लाह का दीन याद आने लगा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नारा बुलंद करना शुरू किया, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नाम लेना शुरू किया और खलीफे सुबूम को ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ तो खलीफे सुबूम ने अमीरुल मोमिनीन के पास पैगाम पहुँचवाया कि आप यहाँ मदीने से बाहर निकल जाएँ, अगर आप नहीं निकलेंगे तो ये मुश्किल और बढ़ती चली जाएगी। अमीरुल मोमिनीन वापस चले गए। अमीरुल मोमिनीन जब वापस चले गए और ये लोग और ज़्यादा भड़कते चले गए और इनके जज्बात और ज़्यादा भड़कते चले गए तो फिर खलीफे सुबूम ने एक दूसरा कासिद भेजा इमाम के पास कि जाकर अमीरुल मोमिनीन को अली बिन अबी तालिब को बुला के वापस लाओ। अमीरुल मोमिनीन सलाम फिर वापस आए और वापस आने के बाद फिर मसले को इमाम ने सुलझाना चाहा, यहाँ तक कि इमाम ने खाना भेजा घर में, पानी भेजा, इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम को भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि इमाम चाहते हैं कि किसी एक आदमी की इस तरह से मदद करें, बल्कि असली मकसद इमाम का ये था कि उम्मते मुसलिमा में खलीफा कत्ल करने की आदत ना हो जाए, क्योंकि अगर खलीफा कत्ल करने की आदत हो जाएगी तो इससे इस्लामी हुकूमत कमज़ोर होती चली जाएगी। तवज्जो करें, मैंने पहले दिन शायद एक जुमला कहा था कि इमाम ने खिलाफत के दौर में किसी भी मनसब को कबूल नहीं किया। क्यों कबूल नहीं किया? इसलिए कबूल नहीं किया, अगर इमाम किसी भी मनसब को कबूल कर लेते तो गोया उसकी उनकी ताईद हो जाती, उनकी खिलाफत की ताईद हो जाती। और इमाम ने इमाम के सामने पेश किया गया, जंग कादसिया बड़ी जंग हुई ईरान से, उसमें सिपहसालारी इमाम के सामने पेश की गई, हज की सरपरस्ती इमाम के सामने पेश की गई, हाजियों के आप सरपरस्त हो जाएँ, बस चीज़ें और भी पेश की गई, लेकिन इमाम ने किसी भी ओहदे को कबूल नहीं किया। क्यों कबूल नहीं किया? इसलिए कि अगर इमाम किसी भी ओहदे को कबूल कर लेते हैं तो गोया आप अपने हक से पीछे हट रहे हैं और आप उनके हक को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन इमाम ने अपने किसी भी साथी को उनकी मदद करने से मना भी नहीं किया। ये है, ये नज़ाकत है, ये नज़ाकतें मुमकिन अभी नहीं समझ पाए लोग, इस पर बहुत तवज्जो से सुने, कभी ऐसा ना हो कि बाद में जो लोग नहीं सुनते और उन तक बात पहुंचती है किसी की ज़बान से तो मुमकिन है कि आधी बात पहुंचे और लोग नहीं समझें और ना समझने की बुनियाद पर मुमकिन उनको मुश्किल पैदा हो जाए। इमाम ने तीन खिलाफतों के ज़माने में किसी भी मनसब को ज़रा भर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी कबूल नहीं किया, क्योंकि मनसब कबूल करना यानी उनकी ताईद करना थी। लेकिन इमाम ने अपने साथियों को किसी को मना नहीं किया किसी हक से, किसी मनसब से। हत्ता इमाम के करीबी तरीन साथी जनाबे सुलेमान, जनाबे सलमान फ़ारसी थे, इमाम ने उनको भी मना नहीं किया। और सलमान फ़ारसी खलीफे दुगुम के ज़माने में बाकायदा तौर पर मदायन इलाके के गवर्नर बन के गए, गवर्नर थे, और दूसरे लोग भी गवर्नर बन गए। इमाम के दूसरे साथी लोग थे जो मैदान जंग में भी जाते थे, लड़ने के लिए जाते थे, हुज़ैफ़ा यमानी, मालिक अश्तर, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो जंग में जाते थे। हत्ता बाज़ रवायतों में यहाँ तक मिलता है, वो रवायतें किस हद तक सही हैं उस रवायत के लिए मुमकिन है कि बाज़ लोगों ने कहा कि शायद सही ना हो, यहाँ तक भी मिलता है कि इमाम हसन इस्लाम भी खिलाफत सुबूम के ज़माने में जंग करते हुए अफ्रीका तक गए थे लेकिन फिर बाद में वापस चले आए थे। खूब, इमाम ने किसी भी ओहदे को कबूल नहीं किया लेकिन अपने साथियों को मना नहीं किया कि उस सिस्टम से अपने आप को दूर रखो, अपने आप को दूर नहीं रखवाया इमाम ने। क्यों? इसलिए कि इमाम ये नहीं चाहते थे कि हम अपने आप को उसमें शरीक करें, लेकिन इमाम ये भी नहीं चाहते थे कि इस्लाम को नुकसान पहुंच जाए। बहुत तवज्जो करें, بچوں کی خلافت جس کے بھی ہاتھ میں ہو, اگر یہ خلافت ختم ہو جاتی ہے تو خلافت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خطرہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے. لہذا اسلام کو امام کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے امام جو بھی کوشش ہوتی تھی, جو بھی مشورہ ہوتا تھا وہ امام انجام دیتے تھے. خلیفہ دوم نے آ کے مشورہ مانگا کہ جنگ ایران کے ساتھ جو بڑی جنگ ہوئی, اس جنگ میں میں جاؤں یا نہیں جاؤں. بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں, ایک دو واقعات نہیں بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کے درمیان نے خلیفہ دوم نے مشورہ مانگا کہ اتنی بڑی جنگ ہے, میں بھی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں. لوگوں نے کہا ہاں جائیں تو بہت اچھا ہے, آپ جائیں گے تو لوگ اور بڑھ بڑھ کے حملہ کریں گے, اور لڑائی کریں گے, اور جیت جائیں گے. جب امام کی باری آئی تو امام نے کہا کہ نہیں, بہتر ہے کہ آپ نہیں جائیں. اب یہاں پر ذاکروں کے نقطے نہیں سنیں, خود امام کی بات سنیں. جو مطلب امام بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے بجائے یہ کہ جو ہم بیان کریں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام یہ فرماتے ہیں کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں. کیوں جنگ میں نہیں جائیں؟ اس لیے جنگ میں نہیں جائیں کہ اگر جنگ میں چلے گئے, خود حاکم اگر جنگ میں چلا گیا تو دشمن یہ دیکھے گا کہ حاکم خود میدان جنگ میں آ گیا ہے, لہذا اگر حاکم کو مار دیا گیا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. لہذا دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے, دشمن بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب جب حاکم بھی یہاں پر آ گیا ہے تو اس کو یہاں پر ختم کریں, پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا. اس بنیاد پر دشمن زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا, زیادہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دشمن یہ سوچے گا کہ حاکم جب یہاں پر آ گیا ہے, یہاں پر ختم ہو جائے گا, تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے تو ایک تو دشمن بڑھ بڑھ کے حملہ نہیں کرے گا, دوسرے دشمن اگر جیت بھی گیا, اگر دشمن کو فتح بھی حاصل ہو گئی, چونکہ عام طور سے مسلمانوں کا لشکر بہت کم ہوتا تھا, مثلا مسلمان کا 5,000 کا لشکر 30,000 کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہوتا تھا, یہی جنگ ایران کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی, تو اگر دشمن جیت بھی جاتا ہے, کبھی کبھی جیت بھی جاتے تھے, تو اگر دشمن جیت بھی جائے گا تو وہ سیدھا حملہ کرتے ہوئے مدینے کی طرف نہیں آئے, کیونکہ ڈرے گا کہ ممکن ابھی وہاں سے اور لشکر آ رہا ہو, ممکن وہاں سے اور طاقت آ رہی ہو. لیکن اگر دشمن وہاں میدان جنگ میں حاکم آ گیا اور وہاں جیت گیا تو سیدھے حملہ کرتا ہوا مدینے تک پہنچ جائے گا, سینٹر تک پہنچ جائے گا. یہ امام نے وجہ بتائی. جو امام وجہ بتائے وہ زیادہ اہمیت رکھنے والی وجہ ہے بجائے کہ ذاکر جو وجہ بتائے. کوئی امام نے اگر یہ مشورہ دیا, بالکل خالصانہ مشورہ, کیونکہ امام جب کسی کو مشورہ دیں گے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہمارا ان کا مقابلہ ہے تو چلو ہم کوئی ایسا مشورہ دیں, نہیں, یہ امانت داری کے خلاف ہے. امام امین ہوا کرتا ہے, امام امانت دار ہوا کرتا ہے. لہذا خلیفہ سوم کا جب زمانہ آیا اور لوگوں نے آ کر گھیرا, خلیفہ سوم نے ایک مرتبہ واپس بھیج دیا, پھر دوبارہ بلایا جب زیادہ بڑی بات, پھر جب امام آئے اور پھر امام نے لوگوں کو سمجھانا چاہا, پھر لوگوں نے امیر المومنین کے نعرے بلند کرنا شروع کیا. چونکہ امیر المومنین کو دیکھتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ جس غلطی کو ہم نے 25 سال پہلے کیا تھا, 25 سال پہلے جو بیعت امام طلب کر رہے تھے, امام اپنی طرف بلا رہے تھے, لوگ امام کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, امام کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے, لیکن 25 سالوں میں لوگ سمجھ گئے کہ وہ ٹریک جو چینج ہوا تھا, وہ پٹری جو بدلی تھی, آج ہمیں یہاں تک لے کے پہنچی ہے, اور اس کا راہ حل فقط امیر المومنین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. لہذا جیسے ہی وہ امیر المومنین کو دیکھتے تھے, امیر المومنین آتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے, لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ امیر المومنین پہ پڑتی تھی وہ امیر المومنین کے نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے. اور یہ خبر, یہ نعرے جب گھر کے اندر پہنچتے تھے خلیفہ سوم کے, تو وہ پریشان ہو جاتے تھے, پریشان ہو کے کہتے تھے کہ پھر واپس چلے جائیے, پھر امام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ واپس چلے جائیے. نہج البلاغہ میں اب شاید 204 نمبر خطبہ ہے, اگر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے, دوسری جگہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ امام نے جملہ فرمایا کہ میری ابن عباس سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ابن عباس, خلیفہ عثمان نے میری عجیب حالت بتا دی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں آ جاؤ, پھر کہتے ہیں چلے جاؤ, پھر کہتے ہیں آ جاؤ, پھر کہتے ہیں پھر چلے جاؤ. یہ کیا حالت بنا دی ہے؟ واقعی امیر المومنین کا حق نہیں تھا, لیکن امیر المومنین کر رہے تھے. پھر کہا کہ پھر آپ چلے جائیے, اور پھر آخر میں جملہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ مدد کی عثمان کی کہ میں ڈرنے لگا ہوں کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں. یہ جملہ آخری جملہ اس کا چھوٹا سا خطبہ ہے, نہج البلاغہ کا چھوٹا سا خطبہ ہے. یہ کیوں امام کر رہے تھے؟ کیوں مدد کر رہے تھے؟ اس لیے مدد کر رہے تھے تاکہ امت مسلمہ کو خلیفہ قتل کرنے کی عادت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر خلیفہ قتل کرنے کی عادت ہو گئی تو یہ ہر ایک کو قتل کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اسلامی حکومت ہی ختم ہو جائے گی، پھر نہ لا الہ الا اللہ رہ جائے گا نہ محمد رسول اللہ رہ جائے گا. ہاں انحراف ہوگا، بعد میں اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، انحراف کو بعد میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نام ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ جیسے کہ ہوتا ہے مثلا عثمانی حکومت بہت بڑی حکومت تھی، جو تقریباً 40-50 ملکوں پر حکومت تھی. ابھی پچھلے سال ہی، یعنی پچھلے سال نہیں 100 سال پہلے یہ حکومت ختم ہوئی ہے، انگریزوں نے آ کر اس حکومت کو توڑا، جس کا مرکز ترکیہ تھا. ترکی کو جانتے ہیں آپ لوگ تاریخ میں، عثمان امپرر. اتنی بڑی حکومت تھی، لیکن اتنی بڑی حکومت کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روزانہ خلیفہ تبدیل کیا جاتا تھا، روزانہ خلیفہ کبھی کوئی قتل کر دیتا تھا، کبھی مار دیا جاتا تھا، کبھی ختم کر دیا جاتا تھا. اتنی بڑی حکومت اگر چھوٹے تھوڑے سے انگریزوں نے توڑ کے بکھیر دیا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا. عثمانی حکومت کے انڈر میں تقریباً 1/3 افریقہ آتا تھا، پورے عرب کنٹریز آتے تھے، ترکی تھا، دوسرے ممالک تھے، ادھر آذربائیجان، یہ سارے ممالک تھے، سب عثمانی حکومت کے انڈر میں تھے. لیکن اتنی بڑی حکومت کو کمزور کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کورٹ میں لوگوں کا پاور بہت زیادہ ہو گیا تھا دربار میں، اور وہ جب چاہتے تھے ایک سازش کر کے حکومت کو تبدیل کر دیتے تھے، حاکم کو مار دیتے تھے. حاکم اگر بار بار تبدیل ہو رہا ہو اور حاکم کو مار دیا جا رہا ہو تو اتنی بڑی حکومت ہوتے ہوئے بھی وہ ختم ہو جانے کے لائق ہوتی ہے. لہٰذا امام کو یہ پسند نہیں تھا کہ خلیفہ کشی کی عادت ہو جائے لوگوں کو، کیونکہ خلیفہ دوم کو بھی قتل ہی کیا گیا تھا، خلیفہ سوم کے قتل کرنے کے لیے لوگوں نے گھیر رکھا تھا، بعد میں حتیٰ امیر المومنین کا بھی قتل کیا گیا، یعنی شہید کر دیا گیا امیر المومنین کو، اور امام کو یہ بات گوارا نہیں تھی. لہذا امام سے جہاں تک ممکن تھا امام نے مدد کی. یہاں تک جملہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، میں یہ بات نہج البلاغہ کے بعد بعد عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ شاید اسی لیے نہیں پڑھی جاتی کہ وہ نارمل حالت جو تھی صحیح حالت، وہ بات جو اہل سنت کہتے ہیں وہ بھی غلط باتیں ہیں. وہ آگے کہتے ہیں گویا امام تائید کرتے تھے، امام مدد کرتے تھے، امام پر ساتھی تھے، امام ایسے تو نہیں. امام نے اسلام کی مدد کے لیے لوگوں کی مدد ضرور کی ہے، لیکن مقصد تھا اسلام کی مدد کرنا اور دین کی حفاظت کرنا. لیکن امام نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا یہ بتانے کے لیے قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام نے ان کی تائید کر دی ہے، کوئی بھی عہدہ امام نے قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے امام مسلسل مدد کرتے رہے. اور یہ سارے مسائل امام نے خود بیان کیے ہیں، خود بیان کیے. نہج البلاغہ میں ساری چیزیں موجود ہیں، میں بار بار نہج البلاغہ کا نام لے رہا ہوں. مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہیں کچھ دن بعد لوگ آگے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ نہج البلاغہ بھی معتبر نہیں ہے، واقعی ڈر لگتا ہے. چونکہ جب لوگ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں تو ان کو پھر کسی بھی حق کی پرواہ نہیں رہ جاتی، نہج البلاغہ پہ بھی ممکن اعتراض کرنا شروع کر دیں، ممکن امیر المومنین کے کلام پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ یہ بات شروع بھی ہو چکی ہے، اس خطرے کو محسوس کریے گا، ممکن یہ باتیں آپ کے درمیان بھی آئیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ نہج البلاغہ کے سب سے بڑا اعتبار یہ ہے کہ وہ روایتیں تو اپنی جگہ پہ ہی ہیں کہ نہج البلاغہ میں جتنے بھی خطبے آئے ہیں سید رضی نے 4 ہجری میں خطبہ جمع کیا، لیکن پہلی مرتبہ نہیں، سید رضی سے پہلے بہت ساری کتابوں میں یہ سارے خطبے آ چکے ہیں، حتیٰ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں سارے خطبے آ چکے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل نہج البلاغہ کے اعتبار کے کہ ان کا انداز، امیر المومنین کے کلام کا انداز سب ایک جیسا ہے، اس جیسا کلام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، حتیٰ جاہیز جیسا عالم اہل سنت، بہت ہی بڑا عالم اور بہت ہی بڑا ادیب ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں اتنا بڑا ادیب یعنی لٹریری آدمی، میں اتنا بڑا ادیب اس لیے کہ میں نے نہج البلاغہ کے 70 خطبے یاد کر رکھے ہیں. تو ضرور ہے آپ نے، تو امیر المومنین نے آ کر یہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اب امیر المومنین کو جہاد کرنا ہے. اب تھوڑا سا وقت کم رہ گیا ہے، لیکن میں یہ بات تھوڑی سی مکمل کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ یہ اتنا بڑا انحراف، جو تھوڑا سا انحراف شروع میں لگ رہا تھا، جب امیر المومنین کا دور آتا ہے، خلیفہ سوم کو قتل کر دیا گیا، وہی لوگ واپس پلٹے اور انہوں نے خلیفہ سوم کو قتل کر دیا، اب امام کا دور آتا ہے. امام کا جب دور آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب امام کو ساری چیزیں واپس پلٹانی. 25 سال میں اصل اسلام میں اور موجودہ اسلام میں جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، وہاں سب کو امام کو واپس پلٹانا ہے. امام کو صرف جنگ صفین و نہروان و جمل نہیں کرنی بلکہ امام کو دوسرے بھی بڑے جہاد کرنے. اور وہ جہاد کیا تھا؟ وہ رسول اللہ کے دین کو اپنے محور میں لا کر واپس پلٹانا. اور یہ کام عزیزو تلوار چلانے سے کہیں زیادہ مشکل تھا, یہ کام زخم کھانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا, یہ کام بہت سخت تھا. اور واقعی اب ٹائم نہیں رہ گیا, ایک گھنٹہ بھی گزر گیا ہے, اور یہ باتیں تھوڑا لمبی باتیں ہیں, تھوڑا بڑی باتیں ہیں, انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج مصائب بھی تھوڑا پڑھنا چند جملے کہ امام جب آئے ہیں اپنی حکومت میں تو امام کا وہ مجاہدانہ انداز کیا تھا. آیا فقط امام نے تلواریں چلائی ہیں؟ امام نے آ کر اسلام کو صحیح شکل میں پلٹانے میں کتنا بڑا جہاد انجام دیا. امام کے مقابلے میں کون کون لوگ آئے؟ امام کے مقابلے میں فقط معاویہ جیسے لوگ نہیں تھے, معاویہ جیسے لوگ تلوار لے کے سامنے آئے تھے نہیں, بہت سارے لوگ تھے کہ جو امام کی اس حکومت کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا, چونکہ امام کی حکومت کا انداز رسول اللہ کا انداز تھا. امام کے ہر عمل کا تمام انداز بالکل رسول اللہ کا انداز تھا. اب وہ انداز کیا تھا؟ وہ معذرت کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. چونکہ بہرحال اگر ماہ رمضان نہ ہوتا تو میں تھوڑی گفتگو آگے بڑھا دیتا اور 15-20 منٹ میں یہ بات کو پیش کرتا, لیکن بہرحال سحری کا وقت ہوتا ہے, اٹھنا ہوتا ہے حضرات کو. خوب, یہ وہ جہاد تھا جس جہاد میں امیر المومنین نے مسلسل, یعنی 25 سالہ دور خلافت کے اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو امام نے وہاں بھی مسلسل جہاد کیا ہے. بہت ساری جگہوں پر امام نے سنبھالا ہے. اگر امام کی ذات نہ ہوتی تو نہیں معلوم کتنا بڑا انحراف اور پہلے آ چکا ہوتا, اور پھر جو بہت چھوٹے چھوٹے انحراف آئے تو جو بعد میں بڑھتے بڑھتے بہت بڑے انحراف ہو گئے. اور بقول علامہ مودودی عالم اہل سنت کے کی خلافت, ایک تو امامت کو خلافت میں بدل دیا گیا, پھر خلافت کو بھی یعنی خلافت الہی کو خلافت مسلمین میں بدل دیا گیا, پھر خلافت کو بھی آ کر ملوکیت اور حکومت میں بدل دیا گیا. خلافت جب تک تھی تب تک اس کا خیال تھا, یعنی جب تک خلیفہ اول کا دور تھا, خلیفہ دوم کا دور تھا, کوئی دربار نہیں بنایا گیا, کوئی دربار نہیں سجایا گیا, جو کچھ کام ہوتا تھا مسجد میں کام ہوتا تھا, جو فیصلے ہوتے سب مسجد میں ہوتے تھے. اب یہ ذاکر لوگ آ کے کبھی پڑھ دیتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں گئی. نہیں, دربار وربار میں نہیں گئی, سب دربار اس زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں, کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ رسول اللہ کے فوراً بعد آ کر دربار بنانا شروع کر دے. جو رسول اللہ ایسی حکومت اور ایسی حکومت کا انداز دے کر گئے تھے کہ کوئی دربار نہیں بنا سکتا تھا, دربار بنانے کی کسی میں جرات نہیں تھی. ہاں, خلیفہ دوم کے زمانے میں خلیفہ دوم نے خود کوئی دربار نہیں بنایا, لیکن خلیفہ دوم کے زمانے میں معاویہ نے شام میں ایک سبز دربار بنا رکھا تھا, گرین دربار. اور جب خلیفہ دوم شام گئے دورہ کرنے کے لیے اور اتنے بڑے محل کو دیکھا اور معاویہ نے آ کر سلام کیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا, اس کے سلام کا جواب نہیں دیا کہ تو نے اتنا بڑا دربار کیوں بنایا ہے. لیکن معاویہ نے اپنی چال چلی, کہا کہ یہ دربار میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے قریب ادھر روم کی طاقت ہے, ادھر اٹلی ہے, ادھر روم کی لشکر ہے, اور ان کے اوپر ہیبت ڈالنے کے لیے ہم نے یہ دربار بنایا ہے. اور اس سے وہ متاثر ہو گئے, جبکہ متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسلام میں درباروں کے ذریعے سے ہیبت نہیں ڈالی جاتی بلکہ اسلام میں ایمان اور توحید کے ذریعے سے ہیبت ڈالی جاتی ہے. تو جو ہے آپ نے اسلام کی اگر ہیبت تھی دوسروں پر تو کس لیے ہیبت تھی؟ ایمان کی ہیبت تھی اور توحید کی ہیبت تھی, نہ کہ درباروں کی ہیبت تھی. یہ معاویہ نے عذر پیش کیا, خلیفہ دوم نے یہ عذر قبول بھی کر لیا, لیکن خلیفہ دوم نے خود بھی کوئی دربار نہیں بنایا, خلیفہ سوم نے بھی کوئی دربار نہیں بنایا, دربار کا کوئی دور نہیں تھا اس زمانے میں. ہاں, اس کے بعد جب حکومت پوری معاویہ کے پاس آ گئی تو دھیرے دھیرے دربار بننا شروع ہو گیا, کیونکہ رسول اللہ ایک ایسی حکومت کا انداز قائم کر کے گئے تھے کہ اس کو کوئی اتنی جلدی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا, کیونکہ بڑی تبدیلی اگر لائی جاتی ہے تو وہ تبدیلی کامیاب نہیں ہو پاتی. جب بھی تبدیلی لائی جاتی تو آہستہ آہستہ تبدیلی لائی جاتی, عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس مطلب پہ بہت توجہ کریں, اس کی تاکید کرنا چاہتا ہوں. تبدیلی جب لائی جاتی ہے تو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے, ہمیں کدھر لے جایا جا رہا ہے. ہاں, سب ٹھیک باتیں ہو رہی ہیں, نارمل باتیں ہو رہی ہیں, اچھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ تبدیلی ممکن ہے کچھ سالوں جانے کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی میں ہو جائے, بدل جائے, فرقے میں تبدیل ہو جائے، نیا فرقہ بن جائے، نیا گروہ بن جائے. میں نے عرض کیا کہ خود ابھی شیعت میں تین چار فرقے کے امکانات بہت زیادہ نظر آنے لگے ہیں. لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس امت کو محفوظ رکھے. ابھی شیعہ بہت بڑی طاقت بن کے پوری دنیا میں ابھرا ہوا ہے. شیعت کو پوری تاریخ میں 1400 سالوں میں کبھی بھی اتنی بڑی طاقت نہیں ملی تھی. شیعہ کبھی اتنا بڑا پاور نہیں شیعہ کو ملا تھا. ابھی شیعہ پوری دنیا میں بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہوا ہے. حتیٰ یہ غیر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دنیا میں اگر طاقت ہے تو صرف دو طاقت ہے، ایک باطل طاقت ہے جس میں یوروپ امریکہ سب شریک ہیں، ایک دوسری طاقت ہے جو شیعت کی طاقت ہے اور حق کی طاقت ہے. سپر پاور کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ. کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً ایمان میں اتنی بڑی طاقت ہے موجود. تو چونکہ شیعت کی طاقت ابھی ابھر کر اور شیعہ دنیا کو آئیڈیالوجی دے رہی ہے، صحیح شیعت کی آئیڈیالوجی، وہ آئیڈیالوجی جو امام حسین علیہ السلام نے دی، جو ائمہ علیہ السلام نے دی، اور پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اس آئیڈیالوجی سے، لہذا ابھی شیعت کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حصے حصے میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے. لہٰذا وہ ساری چیزیں جو پہلے 200 سال پہلے ختم، مثلا اخباریت کی بات 200 سال پہلے ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر زندہ کیا جا رہا ہے. اخباریت کو دوبارہ کیوں زندہ کیا؟ تاکہ شیعت کے ایک گروہ کو جدا کر دیا جائے. چونکہ نادان لوگ تو آسانی سے جدا ہو جاتے ہیں، چونکہ اخباریت میں وہی لوگ جاتے ہیں جو نادان لوگ ہوتے ہیں. تو نادان تو بہت ہیں ہمارے یہاں، تو نادانوں کو جدا کیا جائے. ملنگیت نصیریت تقریباً ختم ہو رہی تھی، حتیٰ سیریا میں جو لوگ ملنگ تھے اور جو نصیری تھے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے، وہ شیعت کی طرف آ رہے تھے. لیکن ابھی دوبارہ نصیریت اور ملنگیت کو طاقت دے کر ان کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ایک دوسرا گروہ بن جائے، اور یہ تقریباً ایک فرقے کی شکل میں بن چکا ہے. پاکستان میں ہمارے بعض علاقوں میں ایک الگ فرقہ بن چکا ہے باقاعدہ طور پر، اور کچھ گروہ اور بھی ہیں آپ کے سامنے، یہ بھی اتنا نمایاں نہیں ہوئے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک الگ فرقے کی شکل اختیار کرتے ہوئے چلے جائیں، لوگوں سے رابطہ توڑ بیٹھے، لوگوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیں، امت سے جدا کر لیں. وہ دین کی صحیح شکل جس نے آگر شیعت کو اتنا مقام عطا کیا ہے اور اتنی عظمت عطا کی ہے، ان کی کھل کر اندر اندر ان سے نفرت رکھنا، اندر اندر بغض رکھنا، ان کا کوئی تذکرہ نہ کرنا. ممکن ہے مخالفت نہیں کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی بڑا واقعہ پیش آئے، اگر ان کی مخالفت نہ کی جائے، ان کا نام نہ لیا جائے، تو یہ خود سب سے بڑی مخالفت ہوتی ہے. یعنی ان کو نگلیکٹ کیا جائے. مثلا ایران کا انقلاب ایک اتنا بڑا انقلاب آیا جس نے آ کر وہ صحیح چہرہ اسلام کا پیش کیا دنیا کے سامنے. اب اس کا اگر کوئی ذکر نہ کریں، یا ذکر نہ کرنا خود جو ہے مخالفت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مخالفت کرنے سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے کہ انسان ایک بڑے واقعے کا ذکر کرنا چھوڑ دے، نام ہی نہیں لے، اور اندر اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے. خوب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت محسوس ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عام لوگ بےچارے مومنین ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ دین کے نام پہ جا رہے ہیں، اسلام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن ممکن ہے اوپر اوپر ایسے لوگ موجود ہوں جو کسی سازش کا شکار ہوں، اور اصل کام جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ شیعہ کی بڑی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمزور کر دیا جائے. تو جرما ہے آپ نے تشیعوں کی طاقت کو کمزور کرنا. لبیک یا مہدی، تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں تشیعوں کو بچانے کے لیے اور دین کی صحیح شکل کو بچانے کے لیے. سب سے پہلی قربانی کس نے دی ہے؟ خود رسول اللہ کی بیٹی نے آ کر قربانی دی ہے. رسول اللہ کی بیٹی نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جس کو بہت ہی آسانی سے گزر جایا ہے کہ جو لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ہم سے کیا لینا دینا ہے، اپنا مذہب دیکھیں، اپنا دین دیکھیں. نہیں، اس کے لیے قربانی دی گئی ہے، اس کے لیے کربلا بنی ہے، اس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قربانی دی ہے. تو اتنی آسانی سے اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. اتنی آسانی سے انسان کو خاموش بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اگر انسان خاموش بیٹھ گیا، جناب زہرا کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا. جناب زہرا نے اسلام کی صحیح شکل کو بچانے کے لیے بی بی خود گھر سے باہر نکلیں، ایک ایک کے دروازے پہ گئیں. بی بی کو معلوم تھا کہ یہ جو عمل انجام دے رہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جناب زہرا کو معلوم تھا کہ یہ جو میں عمل انجام دے رہی ہوں اس کے نتیجے میں میری پسلیاں ٹوٹیں گی، اس کے مجھے نتیجے میں مجھے زخم کھانا پڑے گا، اس کے نتیجے میں مجھے اپنے بچے کی شہادت دینی پڑے گی، اس کے نتیجے میں مجھے اپنی قربانی دینی پڑے گی، اس کے نتیجے میں مجھے اپنی جان دینی پڑے گی. جناب زہرا کو اپنی جان دینے کا اتنا افسوس نہیں تھا، اپنی جان دینے کا غم نہیں تھا، لیکن ہاں اتنا غم ضرور تھا کہ اس کے نتیجے میں مجھے علی کو تنہا چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ علی کی تنہائی جناب زہرا کے لیے بھی بہت دردناک تھی. عزیز امیر المومنین کو تنہا چھوڑنا امیر المومنین کی تنہائی یہ جناب زہرا کے لیے بھی دردناک تھی، یہ جناب زہرا جانتی تھی کہ اس وقت امیر المومنین کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اگر امیر المومنین کا کوئی سہارا ہے تو وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، لیکن جس راہ میں جناب زہرا نے قدم اٹھایا ہے، جس اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جناب زہرا نے قدم اٹھایا ہے، بی بی اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں کہ بچے کی بھی قربانی دے دیں گے، خود کو بھی قربان کر دیں گے، حتیٰ امیر المومنین کو تنہا کرنے کے لیے بھی جناب زہرا تیار ہیں۔ اور امیر المومنین کا غم، سب سے بڑا غم یہی تھا عزیزو، کہ جو کچھ باہر دیکھتے تھے، جو کچھ باہر سنتے تھے، جو کچھ امیر المومنین کو نظر آتا تھا، جو کچھ درد ہوتا تھا، لیکن جو زہرا جیسی حامی کو دیکھتے تھے تو جناب امیر المومنین کا درد کم پڑ جاتا تھا۔ جناب زہرا جیسی حمایت کرنے والی بی بی کو جب دیکھتے تھے تو امیر المومنین کو ڈھارس ملتی تھی، کوئی ایک ایسی حمایت کرنا والا میرا موجود۔ لہذا جب بی بی اس دنیا سے اٹھ گئی تو امیر المومنین کا جملہ یہ تھا، اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد۔ اب بی بی، اب زہرا کے بعد میرا حزن دائمی حزن ہو گیا، سرمد یعنی سرمدی حزن ہے، اب علی کا غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، دو چار دن بعد، دس دن بعد، دو چار مہینے بعد، دو چار سال بعد بھول جائیں گے، جیسے لوگ بھول جاتے ہیں، دوسری شادی کر لیں گے۔ نہیں عزیزو، امیر المومنین خود فرما رہے، اما حزنی فسرمت، زہرا کی جدائی کے بعد میرا غم سرمدی غم ہے، ابدی غم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم ہے، زندگی بھر کے لیے غم ہے، قیامت تک کے لیے میرا غم ہے۔ وہ اما لیلی فمسحد، اب میری راتیں ہمیشہ بیداری کی راتیں ہیں۔ کیوں بیداری کی راتیں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو جناب زہرا نے اپنے سر پہ لے لی تھیں اور امیر المومنین اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر امیر المومنین اس عمل کو انجام دیتے تو لوگ تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، امیر المومنین کی جان کو خطرہ تھا، کچھ کام امیر المومنین نہیں کر سکتے تھے، لیکن جناب زہرا وہ کام کر سکتی تھی، جناب زہرا وہ خطبے دے سکتی تھی، جناب زہرا نے وہ حمایت کی، جناب زہرا نے وہ خطبہ دیا۔ جناب زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین بالکل تنہا ہو گئے، امیر المومنین کی تنہائی کو سلام ہو۔ امیر المومنین کی تنہائی عزیزو حسین ابن علی کی اس تنہائی سے ملتی جلتی ہے کہ جو تنہائی حسین ابن علی کو تھوڑی دیر کے لیے نصیب ہوئی تھی۔ میدان کربلا میں حسین ابن علی تنہا نہیں تھے، 72 ساتھی، ایسے 72 ساتھی تھے کہ وہ 72 ساتھی حسین ابن علی کے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن جب 72 ساتھی حسین ابن علی کے شہید ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے حسین ابن علی بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ یہ تنہائی بھی بہت دردناک تھی، یہ تنہائی اتنی دردناک تھی کہ امام کو سلام کیا گیا، یہ کہہ کر السلام علیک ایھا الوتر الموتور، سلام ہو تم پر اے امام تنہا، اے تنہا امام۔ یہ تنہائی امام حسین علیہ السلام کی تنہائی بہت دردناک تھی، کیونکہ حبیب نہیں تھے، کیونکہ زہیر نہیں تھے، کیونکہ عباس نہیں تھے، کیونکہ علی اکبر نہیں تھے، کیونکہ قاسم نہیں تھے، کیونکہ بچے نہیں تھے، حسین ابن علی میدان کربلا میں بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ لیکن اسی طرح کی تنہائی امیر المومنین کی تھی جو 25 سالہ تنہائی تھی، نہیں میں نہیں بتا سکتا کہ وہ تنہائی امیر المومنین کی کیسی تنہائی تھی۔ امیر المومنین خود ہی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ میری تنہائی ایسی تھی کہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، فتفقت ارتئی ان اصول بین بیدن جزائن او اصبر علی تخیت امیائن، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا میں کیا کروں، میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اس تاریکی پر صبر کر لوں، فتفق فارتئی فصبر تو وفی عین قضا وفی حلق شجا ارا تراسی نہبا، بس میں نے صبر کیا، میں نے دیکھا کہ اس وقت مناسب یہ ہے کہ صبر کیا جائے، لہٰذا میں نے صبر کیا، میں نے اس حالت میں صبر کیا کہ میرے گویا میرے گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، میرے آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک دن کے لیے نہیں تھا، یہ چند لمحے کے لیے نہیں تھا، یہ 24 سالوں کے لیے امیر المومنین کی تنہائی تھی عزیزو، یہ درد امیر المومنین کا 24 سالہ درد تھا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نے یہ غم اٹھا لیے ہے، اور یہ غم اٹھانے کے بعد جب امیر المومنین اس دنیا سے گزرے، اس دنیا سے گزرے موجود تھے، جوان بیٹے تھے، امام بیٹے تھے، امام حسن موجود تھے جن کی عمر اس وقت تقریباً 36-37 سال کی تھی، امام حسین موجود تھے، محمد حنفیہ موجود تھے، جوان بیٹے موجود تھے، اصحاب موجود تھے، امام اس دنیا سے گزر گئے، لیکن ہاں جب میدان کربلا میں حسین ابن علی تنہا ہوئے اور تنہائی کے بعد جب شمر خنجر لے کے آگے بڑھا تو اب کوئی نہیں ہے جو امام کی نصرت کو آئے، کوئی نہیں ہے جو امام کی میت اٹھانے کے لیے آئے، فقط ایک بہن ہے جو خیمے سے نکل کے حسرت سے دیکھ رہی ہے، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا عزیزوں، فقط ایک جملہ، فقط ایک بہن ہے جو خیمے سے نکلی ہوئی ہے، اے میرے بھیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اب میرا عباس نہیں رہا، اب میرا علی اکبر نہیں رہا، اب حبیب و محمد و قاسم نہیں رہے، زینب نکلی ہے اپنے بھائی کی حفاظت کی، لیکن زینب اب کیا کر سکتی ہے، فقط زینب نے ایک فریاد بلند کی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کیا تم میں کوئی رسول اللہ کا مسلمان نہیں ہے، لیکن 30,000 کے لشکر میں کسی نے جواب نہیں دیا، جب کوئی جواب نہیں آیا تو زینب نے عمر سعد کو مخاطب کیا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، جناب زینب کی فریاد بلند ہوتی رہی، ادھر سے حسین ابن علی نے اپنی قوت کو جمع کیا اور سر کو بلند کیا اور آواز دیا، اے میری بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے، شاید حسین ابن علی نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ جب شمر کا خنجر چلے تو زینب کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، اور تھوڑی دیر بعد جب میدان کربلا میں تبدیلی نظر آئی، شام کی طرف سے لشکر شام اور لشکر کوفہ کی طرف سے شور و غل بلند ہوا، بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، چاروں طرف سے شور و غل کی آوازیں تھیں، حسین ابن علی کے سر کو کاٹا جا چکا تھا، نوک نیزہ پہ بلند کرنے کی تیاری تھی، اور ادھر ظالم گھوڑوں کی نال بندی کر کے امام کی لاش کو پامال کرنا چاہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار چند دن جو ماہ رمضان کے بچے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات اور مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔